والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں ایمانیات کے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں. سنن الہیہ زیر بحث ہے. اس میں عزل و نصب کی سنت کو ہم نے بالاجمال سمجھا، یعنی دنیا میں انسان آ رہے ہیں، انسانوں کو ایک مہلت ملتی ہے، وہ فرد کی حیثیت سے اپنا زمانہ گزارتے ہیں، وہ بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپے کے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، اس کے بعد موت کے سپرد ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہی معاملہ قوموں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، یعنی قومیں بھی اسی طریقے سے دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہوتی ہیں، مختلف مراحل سے گزرتی ہیں، اور اس کے بعد یا وہ ہلاکت کے سپرد ہو جاتی ہیں یا دنیا میں اللہ کے عذاب کی زد میں آ جاتی ہیں. یہ ایک اسی نوعیت کا قانون ہے موت و حیات کا، جس طرح کا افراد کے معاملے میں ہے. یعنی یہ صرف بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، یہ مراحل اور اس کے بعد موت، یہ معاملہ صرف افراد ہی کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ قوموں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. اور یہ بتایا ہے کہ یہ قیامت کے دن تک ایسے ہی جاری رہے گا، یعنی جس طرح سے جب تک اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ نہیں کر لیتے کہ اب اس دنیا کو ختم کر دیا جائے، بچے پیدا ہوتے رہیں گے، اسی طریقے سے بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپے کے مراحل سے گزرتے رہیں گے، اسی طرح موت کی آغوش میں چلے جائیں گے. یہ عمل قیامت تک ایسے ہی جاری رہنا ہے. جس عارف نے بھی کہا تھا، ٹھیک کہا تھا، کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ امید دلاتا ہے کہ ابھی اس کائنات کا پروردگار دنیا سے مایوس نہیں ہوا، وہ عمل جاری ہے. یہی عمل ہر قوم کے ساتھ ہو رہا ہے. چھوٹے سے چھوٹے پیمانے پر بھی اگر کسی قوم کو آپ مطالعہ کریں تو وہ اسی طریقے سے دنیا کے اسٹیج پر آ رہی ہے. جو قومیں اس وقت موجود ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے الگ کر دیجئے، لیکن اس سے پہلے دنیا کی جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دسیوں اقوام ہیں جو پیدا ہوئیں، اسی طریقے سے اپنے زمانے میں انہوں نے ایک حیثیت حاصل کی، پھر اس کے بعد ختم ہو گئیں. آج کے زمانے میں عالمی سطح پر اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک مثال کی طرف اشارہ کیا. یعنی اگر آپ چاہیں تو آپ یورپ کے کسی چھوٹے سے ملک میں چلے جائیں، ایشیا کے کسی علاقے میں چلے جائیں، آپ مشرق بعید میں چلے جائیں، کسی ایک قوم کو لے کے مطالعہ کرنا شروع کر دیں تو اس کی تاریخ میں یہ حقیقت بالکل نمایاں مل جائے گی. لیکن عالمی سطح پر بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہر ہر علاقے میں کسی قوم کو وجود بخشا ہے اور پھر وہ ایک علاقائی نوعیت کا یا مقامی نوعیت کا عروج حاصل کر لیتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ تاریخ کے پردے میں گم ہو جاتی ہے، یہی صورتحال عالمی سطح پر بھی ہو رہی ہے. عالمی سطح پر ظاہر ہے سمجھنا زیادہ آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی قوموں کی تاریخ میں جا کر اس کو گرفت میں لینا آسان نہیں ہوتا. تو اس لیے میں نے اس کی مثال دی تھی کہ پہلے اگر دنیا کو دیکھا جائے، یعنی اگر آپ نیچے چلے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہن، سدھین اور دراوڑ زیر بحث آ جائیں، آریہ زیر بحث آ جائیں، وہ نیچے ہے، چھوٹے پیمانے پر کیا ہو رہا ہے وہ خود ایک مطالعے کا موضوع ہے، وہ بھی کرنا چاہیے ہر ہر قوم کے ساتھ. یعنی آخر ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک ہندوستان میں ایک سلطنت قائم ہوتی ہے، قوم کو عروج حاصل ہوتا ہے، یہ مغلوں کی ایک بڑی حکومت قائم ہو گئی ہے، ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد. تو یہ جو ہلاکت کا سلسلہ ہے، اب یہ صورتحال نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں کسی جگہ پر بھی کوئی مغل قوم کے لوگ موجود نہیں رہے. یعنی وہ جو مغلوں کی حکومت قائم تھی یا آل تیمور کی حکومت قائم تھی، وہ ختم ہو گئی. تو ہر قوم کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہ معاملہ تاریخ میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہوا. تو عالمی سطح پر یہ معاملہ بھی ہو رہا ہے، یعنی اس کا ایک چھوٹا پیمانہ ہے اور اس کا ایک بہت بڑا عالمی پیمانہ ہے. وہ عالمی پیمانہ جو ہے اس میں حام کی اولاد پہلے دنیا میں حکومت کرتی رہی، یعنی اس وقت بھی بے شمار اقوام کے ساتھ چھوٹے پیمانے میں یہ قانون ایسے ہی روبہ عمل تھا، جاری تھا. لیکن حام کی اولاد اب آپ کو دنیا میں کسی جگہ حکومت کرتی ہوئی نظر ہی نہیں آتی. یعنی وہ اب دنیا کے اسٹیج پر، یہ نہیں کہ وہ ان کی اولاد موجود نہیں ہے، وہ اقوام موجود ہیں لیکن ان کی وہ حیثیت ختم ہو گئی، گویا وہ اپنی اس حیثیت میں ہلاکت کے سپرد ہو گئی. سامی نسلوں کے ساتھ بالکل اسی طریقے سے ہوا. تو اب یافس کی اولاد ہے، ایک کے بعد انہی کی اقوام ہے جو عالمی سطح پر سرفرازی حاصل کر رہی ہیں. مقامی سطح پر ان قوموں کے اندر جو قومیں ہیں ان کے ساتھ بھی خدا کا یہی قانون کام کر رہا ہے. تو اس کو بطور اصول بیان کیا کہ ہر بستی کو اگر آپ دیکھیں گے تو یا وہ ہلاکت کے اس قانون کی زد میں آپ کو تاریخ میں آتی ہوئی نظر آئے گی، اور یا پھر یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے گا کہ اس بستی کی طرف اللہ کا کوئی رسول آیا تھا اور اس کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا. رسولوں کے باب میں یہ بیان کر دیا کہ ہر قوم کی طرف، جس طرح کہ سورہ یونس میں ہے کہ ہم نے ہر قوم کی طرف ایک رسول بھیجا. ظاہر ہے کہ اس کا ایک دور ہے، جب وہ آتے رہے تو پھر کیا ہوا، پھر اس کے بعد ہم اس قوم کا دنیا میں فیصلہ کر دیتے تھے. یہ قاعدہ بھی بیان کر دیا گیا کہ ہم کبھی بھی عذاب نہیں دیتے، یعنی جس میں آپ کو ایک قوم دنیا میں اینٹ پتھر کے نتیجے میں مرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس میں ایک طوفان اس کو مٹا رہا ہے دنیا کے اندر. آد کا واقعہ، سمود کا واقعہ، یہ تو ہوتا ہے رسولوں کے آنے کے بعد، لیکن کسی قوم کا ہلاکت کے سپرد ہو جانا، ہلاکت بڑی جامع تعبیر ہے، یعنی قوم آہستہ آہستہ دنیا کے اسٹیج سے مٹ جاتی، یہاں تک کہ پھر تاریخ کے صفحات ہی میں اس کا ذکر رہ جاتا ہے. یہ مہلکو ہمیں اس کو بیان کیا. تو دونوں صورتیں بیان کر دی ہیں. سوال ان کا وہی تھا کہ یہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا، یعنی اللہ کیوں فیصلہ نہیں سنا دیتا. بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہمارے اوپر عذاب آنا ہے، تو اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ میرا یہ قانون ہے جو چل رہا ہے. پہلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ تمہارے اعمال پر اس عذاب نے مترتب ہونا ہے، یعنی تم رویہ ٹھیک کر لیتے ہو. دوسری جگہ اس کو بیان کیا، رسول تمہارے اندر موجود ہے، تم استغفار کر رہے ہو تو عذاب کیسے لے آؤں، یعنی تمہارے ہاں وہ تبدیلی آنی ہے جس کا لازمی نتیجہ عذاب ہے، یعنی یہ کوئی میرا الٹ اپ قانون نہیں ہے. دوسری جانب کیا ہے، دوسری جانب یہ ہے کہ جن قوموں کے ہاں یہ تبدیلی آنی ہے، وہ تبدیلی جب آئے گی تو وہ دنیا کے اسٹیج سے آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی. ہلاکت کا معاملہ تدریجی ہوتا ہے، عذاب کا معاملہ یک بیک ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا دیتے ہیں، وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے کسی قوم کو مٹا دیں، یا پھر جس طرح کے رسول اللہ کے معاملے میں ہوا کہ صحابہ کے ذریعے سے قوم پر سزا کا نفاذ کر دیا گیا. تو یہ دونوں چیزیں شانہ بشانہ ہوتی رہتی ہیں. تو اس آیت میں جو چیز غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دو صورتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک ہلاکت اور پھر اس کے بعد او، یعنی یا یہ صورت ہوگی یا معذبوہا، عذاب آئے گا. تو ایسے ہی ہے، یعنی رسولوں کی صورت میں عذاب، عاد کا مسئلہ، سمود کا مسئلہ، قوم نوح کا مسئلہ بڑی تفصیل سے قرآن میں زیر بحث آ گیا ہے، اور اس کے بارے میں پھر ایک قانون بیان کر دیا ہے کہ ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی رسول کی بعثت کے بغیر ہم اس طرح عذاب نہیں لاتے، وہ بیان کر دیا. لیکن ہلاکت کا قانون، اس کا رسولوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اسی طریقے سے جاری ہے، اور اس کا کسی دور سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. یہ قبل یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن تک، جب تک قیامت واقع نہیں ہوتی، ہر قوم کے ساتھ ہوتا چلا جائے گا. تو میں نے یہ گزارش کی کہ اگر آپ عالمی سطح پر اس کو دیکھنا چاہیں تو حام، سام اور یافس کی اولاد کی صورت میں دیکھیں. یعنی حام، سامی نسلیں ابھی دنیا سے ختم نہیں ہوئیں، لیکن ان کا عروج، وہ زمانہ، وہ ختم ہو گیا. اسی طریقے سے جو اب یافس کی اولاد ہے، وہ بھی ایک کے بعد دوسری. تو آگے آپ دیکھیں گے ہم علامات قیامت میں جب جائیں گے تو وہاں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے قرآن مجید میں، اور اس کی بڑی تفصیل ہے بائبل میں کہ کس طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال بعد یہ تبدیلی آنی شروع ہوگی، کس طریقے سے پھر آہستہ آہستہ دنیا کا اقتدار یاجوج ماجوج کو منتقل ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر قیامت کا فیصلہ اسی کے نتیجے میں ہوگا. تو اس وجہ سے وہاں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ گویا وہ آخری ہلاکت جس کو قیامت کہا جاتا ہے، وہ کن قوموں پر واقع ہوگی، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے. یہاں صرف یہ بات بتانی مقصود تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جس طرح افراد کے ساتھ بچپن، لڑکپن، یعنی اللہ انتخاب کرتا ہے نا مجھے اس فرد کو وجود میں لانا ہے، اسی طرح سے وہ قوموں کو بھی ایسے ہی پیدا کر رہا ہے. قومیں اپنا وجود پیدا کرتی ہیں، قومیں اپنے لڑکپن کے اور بچپن کے اور جوانی کے مراحل سے گزرتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر وہ ہلاک ہو جاتی ہیں، دنیا کے اسٹیج سے رخصت ہو جاتی ہیں. ان میں سے کچھ قومیں جن کی طرف اللہ کے رسول آتے ہیں، ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. تو یہ قیامت تک اللہ کی غیر متبدل سنت ہے جو جاری ہے. اس کا میں نے خلاصہ کر دیا.
اس میں صرف یہ سوال میرا، کتاب لفظ کتاب جو استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الکتاب الحکمہ، کہیں کہتے ہیں کتاب موقوتہ، یہاں کتاب مستورہ، تو یہ کوئی لکھی ہوئی چیز سے مراد ہے؟
اللہ تعالیٰ کا قانون، کتاب اصل میں قانون کے معنی میں، یہ خدا کے نوشتے میں لکھا ہوا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہوا ہے کہ میں ایسے ہی قوموں کو، جیسے یہ طے کر رکھا ہوا ہے کہ میں بچوں کو پیدا کروں گا، ان کو ان مختلف مراحل سے گزاروں گا، پھر ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اس کو بھی بیان کیا ہے، لکل قوم اجل، لکل امت اجل، ہر قوم کے لیے ایک اجل مقرر ہے، جس طرح کہ ہر فرد کے لیے ایک اجل مقرر ہے. تو ہر قوم کو اس نتیجے تک پہنچنا ہے. پہلے جس چیز کو واضح کیا وہ یہ ہے کہ یہ اجل کس طرح آتی ہے. افراد کے معاملے میں یہ اجل کیسے آتی ہے؟ افراد کے معاملے میں یہ اجل کسی قانون قاعدے کے مطابق نہیں آتی. بچے کو اٹھا لیا جاتا ہے، جوانی میں اٹھا لیا جاتا ہے، بڑھاپے میں اٹھا لیا جاتا ہے، کسی حادثے میں اٹھا لیا جاتا ہے، بیماری لاحق ہو جاتی ہے اٹھا لیا جاتا ہے. قوموں کے معاملے میں یہ قاعدے سے آتی ہے اجل. تو قاعدے سے آنا یہ پہلی بات ہوئی، اور دوسری یہ کہ ہر ایک پہ آنا ہے، یہ وہ قانون ہے جس کو بیان کرنا مقصود تھا. یعنی جو ازل و نسب کا قانون ہے وہ یہ بیان ہوا ہے سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں، کہ ہر قوم کو ان دو مراحل سے دوچار ہونا ہے، چھوٹے سے چھوٹے پیمانے پر بھی، عالمی سطح پر بھی. بنیادی بات یہ. اس کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور پانچ نمبر سنت ہے نصرت الہی. یہ پھر عرض کر دوں کہ یہاں وہ سنت زیر بحث نہیں ہیں جس کو آپ سنتیں کہتے ہیں عام زبان میں. یہاں اللہ کے قانون کو بیان کرنے کے لیے قرآن نے سنت کا لفظ استعمال کیا، سنت اللہ، اللہ کا طریقہ. تو نصرت الہی، اللہ کی مدد. لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی مدد آ جائے گی، اللہ ہماری مدد فرمائے گا، تو اس کا کیا ضابطہ ہے، کیا سنت ہے؟ اللہ جب اپنا کوئی مشن کسی فرد یا جماعت کے سپرد کرتا اور اس کو اسے پورا کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کی مدد بھی فرماتا ہے. یعنی اللہ نے اپنا کوئی مشن آپ کے سپرد کر دیا، یہ کہا کہ یہ میرا فلاں کام ہے تم کرو، جس کی ایک واضح مثال پیغمبر ہے. جب اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھیجتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ کا مشن لے کے آتے ہیں، وہ کوئی اپنا کام تو نہیں کرنے کے لیے آتے. تو اللہ جب اپنا کوئی مشن کسی فرد یا جماعت کے سپرد کرتا، فرد کے سپرد کرنے کی مثال پیغمبر ہے، اور جماعت کے سپرد کرنے کی مثال ذریت ابراہیم. حضرت ابراہیم کی پوری ذریت کو اللہ نے اپنا مشن سونپا ہے، ایک ذمہ داری دی ہے کہ تمہیں میری طرف سے یہ ادا کرنی ہے، اور اس کو اسے پورا کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کی مدد بھی فرماتا ہے. یہ مشن دعوت کا بھی ہو سکتا ہے اور جہاد و قتال کا بھی. یعنی اس مشن کی عام نوعیتیں دو ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کسی پیغمبر سے کہتا ہے کہ آپ جائیے میرا پیغام پہنچائیے، جا کے لوگوں کو یہ بات کہیے، آسان نہیں ہوتا یہ. یعنی حضرت موسیٰ کو جب بھیجا گیا تو یہ معلوم ہے کہ وہ کس طریقے سے پریشان ہوئے. انہوں نے فوراً عرضداشت پیش کی کہ آپ مجھے ایک ایسے باجبروت بادشاہ کی طرف بھیج رہے ہیں کہ جو جس کی چاہتا ہے گردن مار دیتا ہے. تو ایسے بھی ہوا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قبائلی معاشرے میں یہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے کہا گیا. سیدنا مسیح علیہ السلام کو بالکل ہی مختلف حالات پیش آئے. پوری کی پوری قوم دوسری اقوام کی بالواسطہ یا بلا واسطہ غلام ہو چکی ہے، محکومی میں ہے، اس میں وہ نمودار ہوئے. اور اس موقع کے اوپر یہود کے ہاں اقتدار زیادہ تر ان کے علماء کے پاس تھا. جو لوگ حکومت کر رہے تھے وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ مذہبی معاملات میں انہی کو فیصلہ کن حیثیت حاصل رہے، اس لیے کہ بالعموم اسی طریقے سے سلطنتیں چلائی جاتی ہیں. تو جس علاقے میں رومیوں کی حکومت تھی وہاں بھی یہی صورتحال تھی، اور جس میں بالواسطہ حکومت کی جا رہی تھی اس میں بھی یہی صورتحال تھی. دونوں علاقے جو یہودیہ اور اسرائیل کا تھا، دو حصوں میں یہ بٹ چکے تھے اس زمانے میں، دونوں میں یہی صورتحال تھی کم و بیش. تو دعوت کا مشن بھی ایک بڑا غیر معمولی، یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے جا کے دو چار لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے. اللہ سپرد کر دیتے ہیں کہ اس قوم کو پیغام پہنچانا ہے. اب اس پہ بات کیا کہنی ہے، کیسے کہنی ہے، کن مراحل سے گزر کر پہنچنی ہے، یہ سب گویا ایک ذمہ داری کے انداز میں سپرد کر دیا جاتا ہے. پھر اس میں وہ مرحلہ بھی آ جاتا ہے کہ جس میں آپ کو تلوار اٹھانی پڑتی ہے، جیسے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہوا، سیدنا مسیح علیہ السلام کے معاملے میں تو نہیں ہوا، موقع نہیں آیا اس کا، لیکن رسول اللہ کے معاملے میں ہوا. اچھا، اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں یہ ہو گیا، یعنی ان کو ایک ذمہ داری دے دی گئی کہ آپ نے فلسطین کے علاقے میں توحید کا مرکز قائم کرنا ہے اور اس علاقے کو آزاد کرا لینا ہے، وہاں سے اس قوم کو نکال دینا ہے جو وہاں پہلے بسی ہوئی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا مشن تھا. تو دعوت کا بھی ہو سکتا ہے اور جہاد و قتال کا بھی. اللہ تعالیٰ نے یہ مشن سپرد کیے ہیں پیغمبروں کے بھی، قوموں کے بھی. اس کے بارے میں یہ بتا دیا ہے، کان حقاً علینا نصر المومنین، ایمان والوں کی نصرت ہم پر لازم تھی. یعنی جب بھی اللہ اس طرح کا کوئی مشن سپرد کرتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ مشن میں نے سپرد کیا ہے، اب وہ لوگ کے جو اس مشن پر ایمان لائے ہیں، جو تمہارا ساتھ دینے کے لیے اٹھے ہیں، ان کی مدد کرنا یہ ہم پر لازم جاتا ہے کہ مشن ہمارا ہے. اور اس مضمون کی دوسری آیتوں میں یہ بات کئی جگہ بیان ہوئی ہے کہ اس طرح کے کسی مشن کو پورا کرنے میں ایمان والوں کی مدد اللہ نے اپنے اوپر لازم کر رکھی ہے. یعنی یہ مشن کس نوعیت کا ہونا چاہیے؟ خدا نے سپرد کیا ہے، ذمہ داری اس کی طرف سے ملی ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ کی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے میدان میں اترنا ہے. تو اس کے لیے نصرت کا وعدہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. اس میں سورہ محمد میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے، اس لیے کہ یہاں مثال کن کی ہوگی؟ وہ جن کے سپرد کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یہ سورہ محمد کی 7th آیت ہے. ایمان والوں، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اب اس کو اللہ کی مدد کرو سے تعبیر کیا ہے، یعنی جس وقت اللہ اپنا مشن سپرد کرتے ہیں تو گویا جو مقصد ہے وہ اللہ نے متعین کر دیا، اس کو حاصل کرنا یہ اللہ کی اسکیم کا تقاضا ہے. اللہ نے کسی کو ذمہ داری دی ہے کہ مقصد میرا ہے، پورا کرنے کے لیے تم میدان میں آؤ گے، تو اس کو اللہ کی مدد سے تعبیر کیا ہے. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی جب تم اس کا مشن لے کے نکلو گے تو پھر وہ مدد کرے گا اور ان دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے پاؤں جما دے گا. چنانچہ قرآن مجید میں جس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کی تباہی کی مثالیں دی ہیں کہ جب انہوں نے سرکشی اختیار کر لی تو کس طرح وہ قومیں مٹا دی گئیں، اسی طرح اہل ایمان کی مدد کیسے کیسے کی ہے. وہ لوگ کے جو کسی دعوت کے مشن کے لیے اٹھے، جو اللہ تعالیٰ کی نصرت کے لیے، اللہ کے دین کی مدد کے لیے، جہاد و قتال کے لیے اٹھے، ان کی کس کس موقع پر مدد کی. اس کا ظہور بدر میں ہوا، اس کا ظہور احد میں ہوا، اس کا ظہور احزاب میں ہوا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب مشن میرا ہے، مقصد میرا ہے، میں نے سپورٹ کیا ہے، تو پھر میں مدد بھی کروں گا. اس لیے کہ تم میری مدد کے لیے اٹھے ہو تو اب مجھ پر لازم ہے کہ میں تمہاری مدد بھی کروں. یہ مدد الٹپ نہیں ہوتی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس جی میں آیا تو کر دی، جی میں آیا تو نہیں کی. الٹپ نہیں ہوتی، اس کا ایک ضابطہ ہے اور یہ اسی کے مطابق ظہور میں آتی ہے. یعنی یہ جو مدد اللہ اپنے پیغمبروں کی کرتا ہے، یعنی یا ان قوموں کی کرتا ہے جن کو اس نے کوئی مشن سپورٹ کیا ہے، یہ بھی ایسے نہیں ہوتی کہ میں نے ایک مرتبہ تم لوگوں کو منتخب کر لیا، اب مجھے تو مدد کرنی ہی کرنی ہے. نہیں، اس میں آپ کو جو کچھ کرنا ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے، اور اللہ جو کریں گے وہ بھی بتا دیا گیا ہے. یہ مدد الٹپ نہیں ہوتی، اس کا ایک ضابطہ ہے اور یہ اسی کے مطابق ظہور میں آتی ہے. اس کی تفصیلات ہم آگے اسی کتاب میں قانون جہاد کے زیر عنوان بیان کریں گے. یعنی اس کی تفصیلات میں نے یہاں بیان نہیں کی. یہ تفصیلات کہ یہ مدد جو ہے یہ اس وقت کس طریقے سے آئی، کن چیزوں کا لحاظ رکھا گیا، اس میں انسانی معاملات کا کتنا کردار ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے کیا ضابطہ ہے، وہ بڑی تفصیل سے وہاں زیر بحث آئے گا. اتنی بات البتہ یہاں واضح رہنی چاہیے کہ اس کے لیے سب سے ضروری چیز صبر اور تقویٰ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میرا مشن ہے، میں نے سپورٹ کر دیا تمہارے، تم میری مدد کرنے کے لیے نکلے ہو، تو مجھ پر لازم ہے کہ میں تمہاری مدد کروں. لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں، وہ یہ کہ تم میرے مشن کے لیے نکلو گے تو یہ ایسے نہیں ہے کہ تم ایک ٹھنڈی سڑک پر چلو گے. اس پہ وہ مقامات آئیں گے جس میں تقوی کا بھی امتحان ہوگا اور صبر کا بھی امتحان ہوگا, کیونکہ ابتلاء کا قانون تو جاری ہے, تو صبر اور تقوی یہ ضروری ہے. قرآن کا بیان ہے کہ احد کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا حوصلہ بحال کرنے کے لیے انہیں امید دلائی کہ اللہ 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید کی. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم حوصلہ رکھو, میدان میں اترو, یہ ایک مشکل مرحلہ ضرور ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کا وعدہ کر رکھا ہوا ہے. جیسے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, ظاہر ہے کہ اس سے پہلے یہ بات کہی گئی ہوگی, تو فوراً قرآن مجید میں اس کی تائید کی گئی کہ ہاں یقیناً کیوں نہیں, ہم مدد کریں گے, اور اپنی عنایت سے اس پر 2000 فرشتوں کا اضافہ بھی کر دیا. یعنی یہ کہا کہ 5000 اتار دیں گے, یہ کیا مشکل کام ہے. لیکن اس کے ساتھ صراحت کر دی کہ یہ وعدہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ مسلمان ثابت قدم رہیں اور خدا اور رسول کی نافرمانی سے بچیں. یعنی تقوی اور صبر. تقوی کیا ہے؟ خدا کی نافرمانی سے بچنا, اس کے قائم کردہ حدود کے اندر زندگی بسر کرنا, اپنے آپ کو ڈسپلن رکھنا, یہ تقوی ہے. اور صبر کیا ہے؟ ثابت قدمی, یعنی موقف میں تبدیلی نہ آئے, آدمی عزیمت کے ساتھ اس راستے پر قائم رہے, جو ذمہ داری دی جائے اس کو پورا کرنے کی ہر حال میں کوشش کرے, اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہو. تو اگر صبر اور تقوی ہے تو اس کے بعد اللہ کی مدد آ جائے گی. ارشاد فرمایا, یہ سورہ آل عمران ہے اور اس کی 125 آیت ہے, بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. اس سے پیچھے یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کی جائے گی اس موقع پر. اس کے جواب میں فرمایا, ہاں کیوں نہیں, یعنی ضرور کریں گے, اس لیے کہ تم ہمارا مشن لے کے اٹھے ہو, تم ہمارے مقصد کو سامنے رکھ کر میدان میں اترے ہو, تو کیوں مدد نہیں کریں گے؟ کریں گے اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے رہو. لیکن شرط کیا ہے؟ ان تصبروا وتتقوا, یعنی ثابت قدمی دکھاؤ, میدان میں اترے ہو, تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ فرشتے آئیں گے اور سارا کام وہ کر لیں گے. نہیں, تم کو ثابت قدمی دکھانی ہے اور حدود کی پابندی کرنی ہے. یعنی میدان میں اتر کر بھی یہ عذر نہیں پیش کر سکتے تم کہ یہ تو جنگ کا موقع تھا. جو حدود قائم کر دیے گئے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے لمٹس قائم کر دی ہیں, ان کو تم نہیں پھلانگ سکتے, اور جو اللہ کے اخلاقی معاملات ہیں ان کو بھی ہر حال میں ملحوظ رکھو گے, یہ تقویٰ ہے. تو ضرور کریں گے, اور 5000 فرشتوں سے, یعنی 3 کو 5 میں تبدیل کر دیا, 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا, جو خاص نشان لگائے ہوئے ہوں گے. یعنی وہ اتریں گے, اور جس طریقے سے ایک فوج اترتی ہے خاص یونیفارم میں, ایسے ہی آئیں گے, خاص نشان لگائے ہوئے ہوں گے. تم دیکھو کہ کوئی تمہاری مدد کریں گے, لیکن یہ مدد اسی صورت میں ہوگی جب کہ صبر ہوگا اور تقویٰ ہوگا. تو یہ قانون بیان کر دیا. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی مشن سپرد کر دیا ہے. اس کا یقینی علم اس وقت ہوتا ہے جب کہ خدا کا پیغمبر زمین پر موجود ہے, وہ بتاتا ہے آ کے کہ مجھے اس منصب پر فائز کیا گیا ہے, مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے, اور مجھے اب یہ فلاں مشن کو فلاں موقع تک پورا کرنا ہے. اسی طرح سے جہاد اور قتال کے معاملے میں اللہ حکم دیتا ہے, جیسے مسلمانوں کو میدان بدر میں اترنے کا حکم دیا گیا, جس طرح مسلمانوں کو حج کے لیے جانے اور اگر وہاں مزاحمت پیش آ جائے تو مقابلہ کرنے کی ہدایت کی گئی, جس طرح سے مسلمانوں کو ایک خاص موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا ذریعہ بنا دیا. یعنی یہ جو تینوں مراحل قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں, تینوں میں صورتحال یہ نہیں ہے کہ کسی اجتہاد سے فیصلہ کیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول کا معاملہ بھی براہ راست اللہ کی ہدایت کے تحت ہو رہا ہے, اور جہاد و قتال کے جتنے معاملات ہیں وہ بھی اسی طریقے سے ہو رہے ہیں. اگر آپ اس سے پیچھے چلے جائیں تو بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے. یعنی بنی اسرائیل کو اللہ نے جب ایک مشن کے لیے منتخب کیا تو وضاحت کے ساتھ خود بتایا, ایک رسول کی بعثت ہوئی, ان کے ساتھ حضرت ہارون کو ان کی مدد کے لیے اٹھایا گیا, اور اس کے بعد وہ تینوں مراحل, یعنی فرعون کے اوپر اتمام حجت, اس میں بھی اللہ کی مدد ہر مرحلے پر موجود رہی, خود بنی اسرائیل کو وہاں سے لے کے نکلنا تاکہ وہ جا کے فلسطین میں اللہ کی توحید کا مرکز قائم کریں, اس میں اللہ کی مدد کس کس طریقے سے نمودار ہوئی, اور پھر جس وقت ان کو حکم دیا گیا کہ اب تم قتال کے لیے اترو تو اس میں اللہ نے کیا وعدے کیے, یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو اللہ کی نصرت یا اللہ کی مدد کا یہ ضابطہ ہے, مدد تو آتی ہے لیکن اس کے لیے تینوں چیزیں ملحوظ رکھیے. یہ کہ وہ مدد آئے گی جب اللہ کے کسی مشن کے لیے آپ اٹھیں گے, لازماً آئے گی, کیونکہ مشن آپ کے سپرد اللہ نے کیا ہے, ظاہر مدد بھی ہوگی ان کی. دوسرا مرحلہ چیز کیا ہے, وہ الرٹ اپ نہیں ہوگی, ایک ضابطے کے مطابق آئے گی. اور تیسری چیز کیا ہے, وہ ضابطے کی تفصیلات میں نے عرض کیا, قانون جہاد میں ہم زیر بحث لائیں گے. تیسری چیز کیا ہے, وہ یہ کہ آپ کو بہرحال اس کے باوجود کہ اللہ کا مشن ہے, اس کے باوجود کہ اللہ نے سپرد کیا ہے, آپ کو ہر حال میں صبر اور تقوی کے ساتھ اس بات پہ قائم رہنا ہے جو آپ کے سپرد کی گئی ہے. تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نصرت الہی کا ضابطہ کیا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی فرد کی حیثیت سے یا کوئی جماعت جس کو اللہ نے براہ راست تو کوئی مشن سپورٹ نہیں کیا, کوئی دعوت کا, کوئی جہاد و قتال کا, وہ اجتہادی طور پر فیصلہ کرتا ہے. یعنی ایک شخص فیصلہ کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کا وہ پیغام جو پیغمبروں کے ذریعے سے ملا ہے دوسروں تک پہنچانے کے لیے وقف کر رہا ہوں, یا کوئی جماعت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دے رکھی ہوئی ہے ہم اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اٹھے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ تینوں اعتبارات سے اجتہادی ہوگا. پہلی یہ بات کہ یہ کام اللہ نے فرمایا ہے کرنے کے لیے, تو ظاہر ہے کہ اصول کے طور پر فرمایا ہوگا نا, دعوت کا کام کرو. مثلا قرآن مجید میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر کچھ لوگ دین کی سچی بصیرت حاصل کرنے کے لیے نکلے اور وہ اپنی قوموں کو انذار کریں تو یہ گویا اللہ ہی کی طرف سے دی گئی ایک ذمہ داری ہے. یہ کام مجھے کرنا ہے, زید کو کرنا ہے, بکر کو کرنا ہے, یہ فیصلہ اللہ نے کیا, یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے. تو گویا یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ یہ اللہ کا کام ہے, لیکن یہ کام مجھے کرنا ہے, یہ فیصلہ اجتہادی فیصلہ ہے, میں اپنے لیے کروں گا. اچھا پھر اس کام کو مجھے کیسے کرنا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, اس کے لیے مجھے کن چیزوں کو پیش نظر رکھ کر جدوجہد کرنی ہے, یہ تمام امور بھی اجتہادی ہوں گے. میں, آپ, کوئی بھی شخص جو اٹھے گا یہی طے کرے گا. ہم اگر مسلمان امت کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے جو سچے اہل علم تھے یہ فیصلہ کیا, انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. اس کے لیے افراد فرد کی حیثیت سے بھی کام کرتے رہے, ادارے بھی وجود میں آتے رہے. یہ معاملہ ہمارے ہاں بھی ہے, اس سے پہلے جو امتیں ہیں ان کے ہاں بھی ہے. ظاہر ہے کہ ہر جگہ لوگ یہ خیال کر کے کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اس کی دعوت ہے, اس کا پیغام ہے, اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے. یہ معلوم ہے کہ بعض لوگوں نے اس پیغام یا اس دعوت کے لیے ناگزیر سمجھا کہ ان کو سیاسی جدوجہد کرنی ہے, تو تاریخ میں اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں. بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اس کے لیے ان کو جہاد و قتال کے میدان میں اترنا ہے, تو آپ کو اس کی مثالیں بھی ملتے ہیں. تو خواہ اپنے آپ کو دعوت کے میدان تک محدود رکھ کے یہ کام کیا جائے یا اس کو سیاسی سطح پر انجام دیا جائے, اس وقت میں اس پہ گفتگو نہیں کر رہا کہ کون سا طریقہ ٹھیک ہے, میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے یا جہاد و قتال, تو یہ فیصلہ اجتہادی ہوگا. اور جب فیصلہ اجتہادی ہے تو اللہ کی مدد بھی ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ مشروط ہو جائے گی. اگر آپ نے یہ فیصلہ صحیح کیا ہے, آپ اس کے لیے موزوں آدمی ہیں کہ آپ یہ کام کریں, آپ نے اس کی تیاری کی ہے صحیح طریقے سے, تو آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ جب اللہ کا کام ہے, میں نے یہ فیصلہ کیا ہے, اللہ نے اس کو قبول فرما لیا, تو وہ ضرور مدد کرے گا. یعنی یہ گویا اس کا اجتہادی اطلاق یا انتباق ہوگا. لیکن اب آپ یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کانا حقاً علینا نصر المومنین, یہ نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ یہ بات جن لوگوں کے بارے میں کہی گئی ہے ان کے مشن کا فیصلہ بھی اللہ کا ہے. ان کو وضاحت کے ساتھ بتایا گیا کہ تم لوگ اٹھو اور اس کام کو انجام دو, یہ فیصلہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. اور اسی طریقے سے کس مرحلے پر کیا اقدام کرنا ہے, یہ فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. قرآن مجید میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے. اگر آپ چاہیں کہ بنی اسرائیل کے بارے میں اس کو سمجھیں تو اس کی بھی پوری تفصیل موجود ہے. یعنی وہ بھی ہم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مختلف موقعوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا ذمہ داریاں ان کو دیں، کس طریقے سے ان سے کہا کہ تم اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے نکلو، اور اس میں کس کس مرحلے پر کیا تقاضے ان سے کیے، اس کے تحت پھر وعدے بھی کیے اور ان کو پورا بھی کیا.
اس آخری چیز پہ ایک سوال تھا جی، کہ اگر مثلا آج کے دور میں کوئی آدمی جو اللہ نے شرائط بتائی ہیں ظلم و عدوان کے خلاف جہاد کے لیے، ریاست کی سطح پہ فیصلہ ہوتا ہے، سب چیزیں دیکھ کر کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس مثلا ڈرون ٹیکنالوجی نہیں ہے اور ایک دوسرے کے پاس ہے، تب بھی اللہ کی نصرت آ سکتی ہے؟ کیونکہ ہم طاقت میں شاید بالکل ایٹ پار نہیں آئیں گے.
وہ میں نے بیان کر دیا، اس کی تفصیلات ہم آگے اسی کتاب میں قانون جہاد کے زیر عنوان بیان کریں گے، یعنی یہ مدد کیسے ہوتی ہے یہ وہاں زیر بحث آئے گا. یہاں تو صرف اس کو بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہوا ہے نصرت کرے گا، مدد کرے گا. یہ وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ اپنے مشن کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھیں اور ایک دکان کھولیں پیسے کمانے کے لیے اور کہیں اللہ کی مدد آنی چاہیے، وہ زیر بحث نہیں ہے. یہاں اللہ کی نصرت کا وہ قانون جو اس کے تفویض کردہ مشن یا مقصد سے متعلق ہوتا ہے. تو اس کے دو ادوار میں نے متعین کر دیے، یعنی ایک وہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ براہ راست انتخاب کر رہے ہیں، مشن سپرد کر رہے ہیں، قوم کو اٹھا رہے ہیں یا فرد کو اٹھا رہے ہیں، ایک وہ موقع ہے، وہ رسولوں کا زمانہ ہے یا بنی اسرائیل یا ذریت ابراہیم کے بارے میں کچھ وعدے ہیں. یہاں صرف اشارتاً یہ عرض کر دوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قوموں کے ساتھ معاملہ کیا ہے، یعنی جن قوموں کا انتخاب کیا ہے، جیسے ذریت ابراہیم کا انتخاب ہم جانتے ہیں، اس کو بیان کیا قرآن نے کہ ان اللہ حصطفى آدم و نوحا و آلہ ابراہیم و آلہ عمران علی العالمین، یعنی ہم نے پہلے دور میں انفرادی انتخاب کیا، آدم و نوح اس کی مثال دی ہے، دوسرے دور میں آلہ ابراہیم، یعنی پوری کی پوری ذریت ابراہیم کا انتخاب کر لیا. تو یہ جو انتخاب ہے وہ ذریت ابراہیم کے ایک حصے کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ کس انجام کو پہنچا، یعنی بنی اسرائیل. بنی اسماعیل کے بارے میں اس وقت بھی روبہ عمل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نصرت کا جو قانون ہے اس کو میں نے پھر موضوع بحث بنایا ہے قانون دعوت میں جا کر. یہاں اس کی تفصیلات کے موقع نہیں ہیں، وہاں ایک پورا باب ہے کہ ذریت ابراہیم کی ذمہ داری کیا ہے، وہ کس منصب پر فائز کیے گئے ہیں. یہ جو منصب ہے یہ ذریت ابراہیم کو الی یوم القیامہ دیا گیا ہے، قیامت تک کے لیے یہ مشن ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کو آپ دور حاضر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ مدد کیسے کرتا ہے، پکڑتا کیسے ہے، گرفت کیسے کرتا ہے، لیکن وہ بحث ذرا دوسری طرف چلی جائے گی. یہاں صرف اصول بیان کرنا پیش نظر ہے کہ اللہ کا مشن ہونا چاہیے، اللہ کا انتخاب ہونا چاہیے، اللہ اس کی پوری تفصیلات بیان کر دے، اس کے بعد تو کانا حقاً علینا نصر المومنین ہے، لیکن بات اللہ کی ہے، مشن ان کا ہے، اس مشن کے لیے نص موجود ہے آپ کے پاس، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے کہ یہ کام میرا ہے اگر تم کرو. تو اب مشن کی حد تک تو ہم اللہ کی کتاب کی بنیاد پر واضح ہو گئے، لیکن یہ کہ میں اٹھوں یا آپ اٹھیں یہ بھی اجتہادی معاملہ، اٹھیں تو اٹھ کر کیا کریں یہ بھی اجتہادی معاملہ، اس کے آخری نتائج تک پہنچانے کے لیے جدوجہد کے مراحل کیا ہوں گے یہ بھی اجتہادی معاملہ. تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ اس میں پھر ہر قدم کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی مدد ضرور آ جائے گی، توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ کی مدد، جب میں اللہ کا کام کرنے کے لیے اٹھا ہوں فرد یا جماعت جو بھی اٹھے تو مجھے اللہ کی مدد حاصل ہوگی. تو دعا کیجئے اور توقع کیجئے، لیکن یہاں وعدے کی نوعیت نہیں ہے. وعدہ اس وقت ہے جب کہ مشن بھی اس کا ہو، آدمی کا انتخاب بھی وہ خود فرمائے اور لائے عمل بھی خود بتا دیں. اس میں یہ بتا دیا ہے کہ لازماً مدد کروں گا، لیکن اس کی بھی دو شرطیں ہیں، ان تصبرو و تتقو، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو پھر میں مدد کروں گا. اس کے آگے اب چھٹی چیز ہے توبہ و استغفار، یعنی جس ابتلاء میں ہم کو ڈالا گیا ہے تو اس ابتلاء میں ظاہر ہے کہ گناہ ہو جاتا ہے. ابتلاء یہی ہے نا کہ ہمیں اعلیٰ اخلاق پر قائم رہنا ہے، کھانا ہے صرف طیبات، طہارت کو اپنی پوری زندگی میں قائم رکھنا ہے، اخلاق کی پاکیزگی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، یہی ابتلاء ہے، یہی امتحان ہے جس میں ڈالا گیا ہے. اس میں گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے اور ہر نوعیت کا ہو جاتا ہے. حدیثوں میں آتا ہے، کبھی وہ زیر بحث آئیں گی، کہ اس پر بھی گرفت ہو سکتی ہے کہ آدمی نے طہارت ٹھیک طریقے سے نہیں کی، یعنی اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں رکھا. تو تینوں چیزیں بڑی اہم ہیں ہمارے دین میں، بدن کی طہارت، خور و نوش کی، کھانے پینے کی طہارت، اور اخلاق کی طہارت، سب سے بڑھ کر اخلاق کی طہارت. تو اس میں گناہ ہو جاتا ہے. انسان اگر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے لیے توبہ و استغفار کی گنجائش ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس امتحان میں ہمیں ڈالا ہے اس کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ اب کوئی گناہ نہیں کرو گے, یہ تو پھر بڑا سخت ہو جاتا ہے امتحان. تو یہ کہا ہے کہ گناہ ہو جائے تو توبہ و استغفار کرو گے, لوٹو گے, اللہ سے مغفرت چاہو گے. یعنی بار بار انسان گر سکتا ہے, اس کو کیا کرنا ہے, اس کو توبہ و استغفار کا طریقہ اختیار کرنا ہے. انسان اگر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے لیے توبہ و استغفار کی گنجائش ہے. یہ کیوں لکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ اگر چاہتا تو ابتلاء کی یہ نوعیت بھی ہو سکتی تھی کہ ادھر گناہ ہوا اور ادھر آپ کے بارے میں آخری فیصلہ ہو گیا. ایسا نہیں کیا گیا, یہ ان کی رحمت ہے. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ جیسے ہی گناہ ہو گیا یا فلاں کیٹیگری کا گناہ ہو گیا, مثال کے طور پر کبیرہ گناہ ہو گیا. اس پر بڑی بحثیں ہیں ہمارے ہاں, جو کلامی نقطہ ہے نظر قائم ہوئے جیسے معتزلہ تھے, دوسرے لوگ تھے, انہوں نے بڑی بحثیں کی ہیں کہ کبیرہ گناہ کے بعد مسلمان بھی رہتے ہیں یا نہیں رہتے. یعنی ایک آدمی قانونی لحاظ سے کس جگہ کھڑا ہوتا ہے, آخرت کے لحاظ سے کہاں کھڑا ہوتا ہے, معافی کس چیز کی ہوگی, تو اس پر ہم بحث کرنے جا رہے ہیں. انسان اگر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے لیے توبہ و استغفار کی گنجائش ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے. یہ سورہ روم میں فرمایا ہے, رحمت لازم کر رکھی ہے, اس لیے گناہ کے بعد توبہ و اصلاح کر لینے والوں کو وہ کبھی سزا نہیں دیتا. یعنی گناہ ہوگا, ہو جائے گا, اس کے بعد رویہ کیا ہے, سرکشی کا, بے نیازی کا, غفلت کا, بے پرواہی کا, یا توبہ و استغفار کا. اگر آدمی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سزا نہیں دیتا. اس معاملے میں قاعدہ یہ ہے کہ وہ اگر گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں لازماً معاف کر دیتا ہے. اب یہ سنت اللہ بیان ہو رہی ہے کہ گناہ ہوا, وہ آیت آگے زیر بحث آ رہی ہے, اس کے اجزاء کی وضاحت ہو جائے گی جس میں یہ پورا ضابطہ بیان کر دیا ہے کہ گناہ کیا اور فوراً توبہ کر لی. جیسے ہی گناہ کی کیفیت سے انسان نکلتا ہے نا, تنبہ ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ بعض جبلتیں ایسی ہیں جو انسان کے اوپر اس طرح غلبہ پا لیتی ہیں کہ جس وقت وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے, لیکن جذبات کی مغلوبیت یا ہیجان کی نوعیت کرا دیتی ہے, اس سے وہ نکلتا ہے. جب وہ نکلتا ہے تو پھر کیا کیا اس نے؟ یعنی نکلنے کے بعد اس نے کہا کہ چلو ہو گیا, اب چلتے ہیں؟ نہیں, وہ توبہ و استغفار کے ذریعے سے اپنے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے. تو اس نے اصلاح کا رویہ اختیار کیا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ سنت بیان کی ہے کہ میں نے لازم کر رکھا ہے کہ معاف کر دوں. یعنی جب نکلتے ہی توبہ کر لی اور اصلاح کر لی. لیکن ان لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں کرتا جو زندگی بھر گناہوں میں ڈوبے رہتے, اور جب دیکھتے ہیں کہ موت سر پر آن کھڑی ہوئی ہے تو توبہ کا وظیفہ پڑھنے لگتے ہیں. یعنی دو ایکسٹریم بیان ہو گئی نا, گناہ سے نکلے فوراً توبہ کر لی, پرواہ نہیں کی, لیکن اب جب موت سر پر آ کر کھڑی ہو گئی, معلوم ہوا کہ وہ فرشتہ اب دروازے پر دستک دے رہا ہے, تو اب توبہ استغفار. تو پہلے کے بارے میں یہ فرما دیا کہ لازماً معاف کر دوں گا, دوسرے کے بارے میں فرمایا ہرگز نہیں کروں گا, یعنی اب بھگتنا ہوگا نتیجہ اس کا. تو توبہ کا وظیفہ پڑھنے لگتے ہیں. اس طرح جانتے بوجھتے, اسی طرح جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دینے والوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی اگر وہ موت کے وقت تک اس انکار پر قائم رہے ہوں. یعنی جانتے بوجھتے کسی شخص نے حق کا انکار کر دیا, بہت بڑا جرم ہے اللہ کی نگاہ میں, سرکشی ہے, اس میں بھی توبہ کا تو امکان ہے, لیکن اگر موت تک یہی صورتحال رہی تو پھر توبہ کی قبولیت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. توبہ استغفار سے متعلق یہ سنت الہی قرآن میں اس طرح بیان ہوئی ہے. یہ اس کے بعد سورہ نساء کی آیت ہے. یہ سورہ نساء قرآن مجید کی چوتھی سورہ ہے اور یہ 17-18 آیات ہیں, جس میں یہ پورا کا پورا ضابطہ جو توبہ استغفار کا ہے اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ آیت اپنے اندر بعض مضمرات رکھتی ہے, بعض چیزوں کی اس میں وضاحت کی ضرورت ہے. اس پر ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو کریں گے. آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں؟
جی, یہ بس یہ وضاحت کر دیں کہ یہاں گناہ سے مراد اللہ سے متعلق جو گناہ ہے, بندوں سے متعلق ہیں زیر بحث کے. پورا ضابطہ,
ہر طرح کے گناہ زیر بحث ہیں. ہر طرح کا گناہ اللہ کے حضور تو گناہ ہے ہی, بندوں کی معافی کے لیے کچھ اور شرائط ہیں, وہ زائد شرائط ہیں. معافی دونوں سے مانگنی ہے, اللہ نے بھی معاف کرنا ہے تبھی معاف ہوگا, ادھر بھی معافی ادھر بھی معافی. تو یہ اب تفصیل سے گفتگو کریں گے اس کے تمام مضمرات پر. اس وقت چونکہ ہمارا وقت ختم ہو گیا تو انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر بحث ہوگی. اقول و قولی حاضہ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.
جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا کہ بدن اور قول نوش اور اخلاقیات کی جو معاملات ہیں ان میں گناہ نہیں ہو جائے, اخلاقیات تو زیادہ تر انسانوں کے ساتھ ہی معاملہ ہوتا ہے.
سب سے بڑا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی شرک کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حد تلفی. تو اس وجہ سے اخلاقی معاملات بھی جو ہیں, اگر آپ دیکھیں تو میزان میں شرک کی بحث ایمانیات میں نہیں ہوئی, اخلاقیات میں ہوئی. اسی طرح عبادات جو ہے وہ ایک لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ آپ نے اللہ کے حضور میں, لیکن اس کا بھی ایک اخلاقی پہلو ہے.
اچھا, یہ قوموں کے بارے میں قانون زیر بحث آیا تھا پیچھے. قومیں دنیا کے اندر اس وقت تو آپ دیکھیں کہ نسل کی بنیاد پر قومیں ہیں, کہیں پر مذہب کی بنیاد پر قومیں, تو وہاں پر معاملہ کہ یہی قانون اوپر سے جاری ہوتا, مطلب پاکستانی قوم کے ساتھ اللہ کا کس سنت کے تحت معاملہ چل رہا ہوگا؟
دیکھیے, جو اقوام ہیں وہ اپنی شناخت کس لحاظ سے متعین کرتی ہیں, یہ فیصلہ تو لوگوں کو کرنا ہوتا ہے. نسل کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, اس سے ایک عصبیت وجود میں آئی ہے, اور وہ عصبیت اپنے آپ کو دنیا میں ظاہر کر رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ نسلی بنیاد پر قوم بن جائے گی. رنگ کی بنیاد پر یہ معاملہ ہوا ہے تو اس بنیاد پر قوم بن جائے گی. موجودہ زمانے میں جغرافیے کی بنیاد پر قومیتیں وجود میں آ رہی ہیں. تو وہ جب اپنی شناخت اس اعتبار سے قائم کر لیتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اپنی قومی حیثیت سے دنیا میں بھی معاملہ اسی اصول پر ہوگا اور خدا کے قانون میں بھی اسی اصول پر ہوگا. یعنی اس کا فیصلہ اصل میں ادھر نہیں ہونا کہ اللہ تعالیٰ طے کریں گے کہ یہ تو مجھے تو افغان قوم کو الگ سے دیکھنا ہے. نہیں, کسی قوم نے اپنا جو سیاسی یا سماجی اظہار ہے وہ کس اصول پر کرنا شروع کیا. اس لیے میں نے اس پر بحث کرتے ہوئے ایک موقع کے اوپر یہ عرض کیا تھا کہ یہ بات کہ قومیت کا اظہار ہونا ہے, یہ اصل میں انسان کے اندر جو عصبیت اور عصبیت کے نتائج کے ساتھ وابستگی ہے اس کی بنیاد پر ہوگا. یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے, کر دیتے ہیں لوگ.
تو مطلب ہماری جو قوم ہے پاکستان کی, اس نے جغرافیے کی مذہب کی بنیاد پہ اپنا جغرافیہ الگ کر لیا, تو اب وہ ایک جداگانہ قوم کی حیثیت سے اللہ کی سنت میں کھڑی ہوگی.
صرف یہی نہیں ہوا بلکہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہاں بسنے والے اب یہود بھی ہیں, وہاں بسنے والے مسیحی بھی ہیں, وہاں بدھ بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, تو وہ بھی اس کا حصہ بن گئے ہیں نا. تو اب آپ کی قومی شناخت پاکستان بننے کے بعد محض مذہبی نہیں رہی, اور تمام جدید ریاستوں میں یہی صورتحال پیش آ رہی ہے. یعنی قومیت کی بنیاد کے اوپر جو پہلے ریاستیں بنتی تھیں, تو آپ تاریخ میں دیکھیں تو ان کے اندر بعض مذہب کی بنیاد پر بھی بنی ہیں, بہت سی ایسی ہیں زیادہ تر جو نسل کی بنیاد پر, رنگ کی بنیاد پر, علاقے جو ان کے پرانے علاقے تھے ان میں اپنی قومیت کا اظہار کرتی ہیں. موجودہ زمانے میں یہ صورت نہیں ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد جو نئی لکیریں کھینچی گئیں, معاف کیجیے, ان میں ہم نے یہ دیکھا کہ نسلی اعتبار سے کرد ایک قوم تھے لیکن ان کو عراق کا حصہ بنا دیا گیا, اصرار کیا گیا کہ وہ اسی کا حصہ بنے. وہ اب تک اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے, ایسا بھی ہے نا, اور ایسا بھی ہے کہ تسلیم کر لیا گیا. مثلا خود پاکستان میں جو پختون قوم تھی اس نے اپنے آپ کو اپنی لیڈرشپ کے ذریعے سے الگ رکھنے پر اصرار کیا. جب وہ اصرار قابل قبول نہیں ہوا تو پھر وہ ایک دوسری قومیت کا حصہ بن گئے. تو یہ افراد کے یہ جو فیصلے ہیں یہ اصل میں سیاسی سطح پر ہوتے ہیں. یہ جو موجودہ قومیت کی بنیاد پر, یعنی جغرافی قومیت کی بنیاد پر ریاستیں ہیں, یہ دور جدید کا ایک ظاہرہ ہے. تو ابھی یہ پوری طرح متعین بھی نہیں ہو پا رہا.
سنت روبہ عمل
ہوگی, سنت تو روبہ عمل ہے اپنے طریقے کے اوپر, لیکن یہ تو نہیں ہونا کہ 10 دن میں یہ فیصلہ ہو جانا. یعنی ایک قوم نے بننے کا عمل کرنا ہے, جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, اس نے جوانی کو پہنچنا ہے, اس نے اپنے آپ کو اپنی سیاسی سماجی اور معاشی سطح پر ظاہر کرنا ہے. وہ کب ظاہر کر لیتی ہے اور کب اس جگہ پہ آ جاتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا قانون روبہ عمل ہو جائے, تو یہ فیصلہ تو اللہ ہی کرتا ہے.
یعنی یہ سوال اس پس منظر میں اٹھا کہ دیکھیں یورپی اقوام کو دیکھیں تو وہ تو ایک پوری قوم ہے, لیکن جب وہ نیشن اسٹیٹ کے بعد بٹی ہے تو اب ہمیں بعض حصے یورپ کے علم اور اخلاق کی برتری کی وجہ سے دنیا کے اسٹیج پہ اوپر نظر آتے ہیں, اور بعض ہیں جو بالکل غربت کی آخری لکیر پہ, قوم ایک ہی ہے.
یہ ہم بہت سی اقوام ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ نسلی بنیاد پر بھی الگ الگ قومیں ہیں, اپنے تاریخی اور ثقافتی پس منظر کے لحاظ سے بھی الگ الگ قومیں ہیں. یہ جو دنیا میں برتری ہے وہ بحثیت مجموعی یافس کی اولاد کو ہے. اسی کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ جو اقوام ہیں ان کو ان کی اپنی قومی حیثیت میں الگ سے سمجھا جائے گا, اور ان کے عالمی ظہور کو بالکل الگ سے سمجھا جائے گا. یعنی اس وقت بھی ہم یہ کہیں گے کہ یافس کی اولاد کو غلبہ حاصل ہے, دراں حالے کہ اب برطانیہ عظمیٰ کی وہ صورت نہیں رہی یا فرانس کی وہ صورت نہیں رہی جو پہلے تھی. تو وہ جزوی تبدیلی ان کے اندر آئی ہے, بحثیت مجموعی غلبہ انہی کو حاصل ہے.
کچھ ذکر کیا سورہ آل عمران کی آیت میں, وہ جہاں پہ فرشتوں کے لیے مصومین کا لفظ استعمال ہوا کہ ان پہ نشان لگے ہوں گے, تو اس کی تاریخ سے ہمیں کوئی مثال ملتی ہے, کوئی اس کا نریشن ہے کوئی ایسی جس میں پتہ چلا ہو کہ جنگ بدر میں یا احد میں ایسے کسی کو نظر آیا کہ یہ فرشتے ہیں یا کچھ ان پہ خاص نشان لگے ہوئے ہیں؟
نہیں, نظر آنے کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ یعنی کبھی کبھی خاص حالات میں کرتے ہیں, جہاں پہ دکھا دینا مقصود ہو, بس اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اور اس کا ظہور ہو گیا. ایسے ہی جیسے ایٹم نظر نہیں آتا لیکن آثار نظر آ جاتے ہیں. تو صحابہ کرام جب بدر سے واپس ہوئے ہیں تو ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی فتح و نصرت عطا کی اور آپ لوگوں نے بڑا کمال کر دیا, تو انہوں نے کہا خاک کمال کیا ہے, ہمارے تو سامنے ان کی گردنیں رکھ دی جاتی تھیں اور بس ہمیں کاٹنی ہوتی. یہ ان کا اپنا بیان ہے, اور قرآن مجید نے اسی تعبیر کو بیان کیا ہے کہ ہم ان کی پوریں اور ان کی گردنیں سامنے کر دیں گے فرشتوں کے ذریعے سے, کاٹو.
میں صرف ان کے ایک سوال کے جواب میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ ایک پچھلے دنوں روایت پہ ہم نے کام کیا تو اس پہ صحابہ کا جو تاثر ہے جنگ کے بعد, وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے شہد اور گھی سے لدا ہوا خچر دیکھا جس پہ مقتولوں کا ڈھیر تھا, تو اس کو مچھلیوں کے ایک ڈھیر سے تشبیہ دوں گا جو ایک دوسرے پر ڈال دی گئی ہوں, تو مجھ پر واضح ہو گیا کہ قتل تو زمین ہی پر ہوتے ہیں لیکن یہ کام خدا ہی کا ہے جو اوپر سے کرنے والا.
یعنی جو میدان بدر سے واپس گئے ہیں تو خود صحابہ کا اپنا تاثر یہ تھا کہ یہ معاملہ زمینی نہیں ہوا جو کچھ بھی ہوا, لیکن یہ کہ وہ فرشتوں کو دیکھ لیں. اس کی کچھ مثالیں ہیں جس میں صحابہ کرام نے بعض چیزوں کو محسوس کیا, یعنی وہ محسوسات کے دائرے میں بھی آ گئیں. ہیں حدیثوں میں بعض مثالیں لیکن اس طرح نہیں ہے کہ دیکھا ہو کہ 3000 فرشتے ہیں کھڑے ہیں اور مدد کر رہے ہیں.
یہ نبیوں کے اور رسولوں کے دور میں جو قومیں ان کی بات مان لیتی ہیں, ان میں نبی کو یا رسول کو لازمی سیاسی برتری بھی حاصل ہو جاتی ہے. اس کا
مانی کس نے؟
نہیں مطلب یونس علیہ السلام کا یا ہم کہتے ہیں یا بنی اسرائیل کے کچھ انبیاء تھے وہ یا رسول اللہ کے, تو یہ کیا یہ کوئی کلیہ ہے کہ
نتیجہ ہے اس کا؟ یعنی اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے دنیوی لحاظ سے, اب اللہ اس کا صلہ کیا دے گا. تو جیسے کہ صحابہ کرام کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اب زمین کی بادشاہی تمہیں دے دی جائے گی, وعد اللہ الذین آمنوا میں یہی سنت اللہ کا نتیجہ بیان ہوا ہے. تو بعض موقعوں کے اوپر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر جب ایک پوری کی پوری, مثلا یہ ہے کہ حضرت یونس کی دعوت پر بادشاہ باہر نکل آیا جیسے کہ بائبل میں ہے, ٹاٹ کا لباس اس نے پہن لیا, روزہ رکھ لیا, لوگوں نے سب نے توبہ و استغفار کی, کس کے کہنے پر کی؟ حضرت یونس کے کہنے پر. تو ظاہر ہے کہ حضرت یونس کو جو حیثیت حاصل ہو گئی ہوگی اس کے بعد اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے.
نہیں, میں کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ایک قوم ہے جس میں اللہ کے نبی آئے تھے اور اس کے قوم کے بادشاہوں نے سرداروں نے ان کو اللہ کا نبی مان لیا ہے, اور مطلب اللہ حکومت الہیہ ایک طرح سے قائم ہو گئی ہے, وہ کیسے ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ اللہ کے نبی موجود ہو اور ساری قوم اور اس کے سردار مان رہے ہوں اور اس نبی کو سیاسی برتری حاصل نہ ہو؟ وہ لازمی نتیجہ نہیں,
لیکن سیاسی برتری کے دونوں پہلو ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ نبی نے براہ راست نظم سنبھال لیا جیسے کہ رسول اللہ کے معاملے میں ہوا, اور دوسری صورت یہ ہے کہ براہ راست نہیں سنبھالا,
پس منظر میں رہے.
تو حضرت یونس کے معاملے میں بظاہر یہی لگتا ہے کہ ایسا نہیں کیا گیا کہ بادشاہ معزول ہو گیا اور سیدنا یونس علیہ السلام نے اقتدار سنبھال لیا, وہ چیز حاصل ہو گئی جیسے حضرت یوسف کو حاصل ہوا. وہاں تو یہ ہے کہ بادشاہ بھی موجود رہا اور یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ اس دین کو ماننے والا بن گیا تھا, لیکن ان کو یہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ جو وہ حکم دیتے تھے پوری سلطنت میں نافذ ہو جاتا تھا. اس کی مختلف صورتیں رہیں, اس کا کوئی ایک نقشہ لازم نہیں.
اچھا جی, کائنات میں بہت سارے قوانین ہیں اللہ تعالیٰ کے جو جاری ہوتے ہیں. مثلا ہم حفظان صحت کے اصول دیکھتے ہیں, ہم کوئی جراثیم ہمارے جسم میں چلا جائے, کوئی گندگی کھا لیں, تو اس سے لازمن یہی ہوتا ہے کہ ہم بیمار ہوتے ہیں. اللہ میاں ان کو بیان نہیں کرتا, وہ اتنے بدیع ہیں کہ انسان اس کو خود اپنی عقل سے اخذ کرتا ہے. یہ جو معاملہ ہے قوموں کا, مطلب یہ قرآن مجید میں اس کے بیان کی کیا وجہ ہے؟ مطلب یہ بیان نہ ہوتا تب بھی میں اور آپ ہی کہتے ہیں علم اور اخلاق کی برتری سے قومیں اوپر اٹھیں گی, علم اور اخلاق کی پستی سے نیچے گر جائیں گے. تو قرآن مجید میں اس کو موضوع کیوں بنایا گیا اس چیز کو؟
اسی کی طرف آپ نے سوال کر کے اشارہ کر دیا تھا کہ جب بار بار اصرار کیا گیا کہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا, تو موقع پیدا ہو گیا کہ قانون بیان کر دیا جائے. اگر وہ موقع نہ پیدا ہوتا تو کوئی ضرورت نہیں بیان کرنے کی, یعنی آپ خود سمجھ لیتے. قوموں کے عروج و زوال پر جن لوگوں نے مذہبی تعلیم سے قطع نظر کر کے لکھا ہے, تو انہوں نے ظاہر ہے کہ اسی طرح سے مطالعہ کیا ہے, قومیں کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں. میں نے بھی جو مثالیں دی ہیں تو وہ تاریخی مطالعے کی مثالیں ہیں, قرآن نے اطلاق کر کے نہیں بتایا سوائے پیغمبروں کے معاملے. یعنی ایک موقع پیدا ہوا, اور یہ قرآن میں اکثر آپ دیکھیں گے کہ موقع پیدا ہو گیا اور اس موقع کے اوپر ایک قانون بیان کر دیا گیا. وہ قانون کبھی شریعت کا ہوتا ہے اور کبھی سنن کی نوعیت ہوتی ہے. یہاں یہ کیا گیا ہے, ایسی مثال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہیں جنگ درپیش ہو سکتی, تو اس میں کمزوری نہیں دکھانی. فضرب الرقاب, یعنی یہ لوگ منکرین ہیں, سرکش ہیں, خدا کے پیغمبر کے مقابلے میں ہیں, اب ان کی گردنیں اڑ جانی چاہیے. حملہ آور یہ خود ہوں گے, موقع مل جائے گا. جب تک جنگ اپنے ہتھیار نہیں ڈال دیتی, یہی طریقہ اختیار کرنا ہے. اب اتنی بات ہے بس, یعنی سورہ کا موضوع بھی یہی ہے, مدعا بھی یہی ہے. لیکن چونکہ جنگ کے موقع کے اوپر آپ کسی بھی زمانے کی تاریخ کا مطالعہ کریں, لوگوں کو مال غنیمت حاصل کرنا ہوتا ہے نا, تو وہ قیدی پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی جیسے ہی جنگ ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے, یا آپ کا جو مخالف ہے, دشمن ہے, وہ شکست کھا جاتا ہے, مقابلے میں کھڑا نہیں, تو لوگ بھاگنا شروع کرتے ہیں. تو مال بھی لینا ہے, بندے بھی پکڑنے ہیں, کیونکہ بندے بھی مال غنیمت ہوتے تھے, آپ ان کو غلام بنا لیتے تھے, پیسے لیتے تھے. تو اس کا اندیشہ تھا نا کہ صحابہ بھی یہی کریں گے. تو اس موقع کے اوپر یہ بات بیان کی کہ دیکھو, یہ جب تک ضرب الرقاب نہ ہو جائے اس وقت تک تم قیدی نہیں پکڑو گے, لیکن پکڑ لو تو پھر اب قانون بیان کر دیا. غلام نہیں بنانا کسی کو. اب یہ صورت ہوگی, دو ہی صورتیں ہوں گی. تو یہ ہوتا ہے کہ موقع, اب یہ ہے کہ وہ موقع تو اصل میں بدر کا ہے, لیکن جو آگے بات بیان ہوئی ہے, موقع اس کی تخصیص کو قبول نہیں کر رہا. بالکل اسی طرح کا معاملہ یہاں ہے. یعنی موقع تو پیدا ہوا ہے کہ ایک قوم کی طرف اللہ کے رسول کی بعثت ہوئی ہے, اس قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ تم پر عذاب آ جانا ہے. وہ بار بار کہتی ہے کہ پھر لے آؤ عذاب, کہاں رہ گیا تمہارا عذاب. اس کو متنبہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ کا قانون یہ ہے. یعنی دو باتیں بیان کر دی, ایک تو یہ کہ خواہ رسول آ گیا ہے تمہاری طرف, لیکن میں نے یہ معاملہ کوئی الرٹ اپ کرنا ہے, ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو, تو تمہارے اعمال پر نتیجہ مترتب ہونا ہے. پہلا جواب یہ دیا گیا. دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ نشنت بیٹھے رہو گے؟ نہیں, میرا قانون ہے جس کے تحت ہر بستی کے اوپر ہلاکت وارد ہونی ہے اور عذاب بھی آنا ہے, اور یہ تو قیامت تک ہوتا رہنا ہے, تو جلدی کس چیز کی مچا رہے ہو؟ تو دونوں جگہ موقع پیدا ہوا, قانون بیان کر دیا اللہ تعالیٰ. ایسے ہی ہوتا ہے قرآن میں.
یہ بیان مطلب جس طرح سے چیز, میں چاہتا ہوں شاید دوسرے پہلو کی طرف بھی آپ روشنی ڈالیں, کہ جس طرح سے چیز آپ بیان ہو رہی ہے یہاں پہ, اس سے لگتا ہے کہ جب ایک انسان اس دور میں موجود ہے جب اللہ کا نبی رسول آ گیا ہے, ظاہر ہے کہ اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اس نے, لیکن اس کو ضروری نہیں ہے کہ 100% یقین ہو کہ یہ اللہ کے نبی, اس کے اندر کہیں شک کی گنجائش کچھ رہتی ہے. تو اس میں جب اس ذہنی نفسیات کے اوپر جب اتنی سخت آزمائش ڈال دی جاتی ہے, تو اس کو یہ لگ, ایک فطری چیز ہے, اس کو لگے کہ شاید میں غلط فیصلہ تو نہیں کر بیٹھا, میں دوسری طرف نہیں. تو اس میں یہ جو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب وہ اس صبر سے وہ ایک بار وہ فیصلہ کر لے, تو پھر اس کی نصرت شروع ہو جانی چاہیے. اس کے بعد بھی صبر کا مزید امتحان کرنے سے تو وہ خدشہ, ایک بہت زیادہ سخت امتحان نہیں ہو جاتا ایک شخص میں, یا اس کی کوئی مدد بھی ہوتی ہے ساتھ اس کے علاوہ؟ مطلب آپ سمجھنے میں نفسیات.
اس کو میں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا, ابتلاء کو بیان کرتے ہوئے, یا ہدایت اور ضلالت کو, کہ یہ اصل میں بالکل پیرلل ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. آپ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں, مدد نمودار ہو جاتی ہے, غلطی کرتے ہیں تھوڑی تنبیہ کر دی جاتی ہے. اس کی بڑی تفصیل کی ہے قرآن مجید نے اور اس کو سمجھنا ہو پوری طرح تو سورہ آل عمران کو سادہ ترجمہ پڑھیے اس کا. وہاں مسئلہ یہی پیدا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی ہے لوگوں سے, بظاہر وہ غلطی اتنی بڑی نہیں ہے لیکن اس غلطی کی سزا دی ہے موقع کے اوپر, اس پر پھر تبصرہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ میں نے یہاں تمہاری مدد کی, اس میں یہاں تک ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم تو منتشر ہو گئے تھے نا, صبر نہیں کر پائے, انتشار بھی ہو گیا, اللہ نے سزا بھی دے دی. فرمایا اتنی نہیں دی پھر بھی, یعنی اس موقع پر بھی میں نے ان کے دلوں میں روپ ڈال دیا کہ وہ نکل گئے, ورنہ تو پلٹ کے آتے تو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتے, یہ نہیں ہونے دیا پھر میں نے.
بس یہی پہلو تھا,
تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں, بس اتنا ہی جتنا معاملہ کرتے ہیں.
سر ایک جو فرق ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ جو اب جو تین باتیں آپ نے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے قوم کا, اس کے بعد اس کی مشن کے تعین بھی کرتا ہے, اور پھر جو تدبیری جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی رہنمائی کرتا ہے. تو یہ جو تیسری چیز ہے یہ اب بنی اسماعیل کو حاصل نہیں ہے, بنی اسرائیل کو تو مسلسل حاصل رہی, نبی آتے رہے, لیکن تیسری چیز جو ہے وہ بنی اسماعیل, تو اس میں کوئی اللہ تعالیٰ فرق بھی کریں گے ان کی آزمائش میں؟ یا
ظاہر جہاں جہاں معاملہ اجتہادی ہو جائے گا جس دائرے میں, وہاں نوعیت بھی وہی ہو جائے گی. جیسے میں نے اجتہادی معاملے پر اطلاق کر کے دکھایا کہ میں آپ بھی تو آخر اللہ کے کسی کام کا انتخاب کر لیتے ہیں نا, کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کے لیے فلاں کام کریں گے, تو یہ مشن تو اللہ کا ہو گیا. اس میں پہلا حصہ جو ہے کہ وہ کام اللہ کا ہونا چاہیے, اس کے لیے نص ضروری ہے, کیونکہ آپ اپنی طرف سے کسی کام کو اللہ کام نہیں قرار دے سکتے. تو وہ نص بھی موجود مل گئی, مثلا دعوت کے لیے مل گئی, سیاست کے لیے نہیں ملے گی آپ کو. تو میں نے اس لیے مثال دی کہ دعوت کے لیے تو مل گئی نا, جب وہ دعوت کے لیے مل گئی ہے لیکن میں موضوع ہوں اس کام کے لیے یا نہیں, یہ پھر میرا اجتہاد ہے. تو کام تو ٹھیک ہو گیا, اللہ ہی کا کام ہے, آگے اب اجتہادی مراحل شروع ہو گئے. تو اجتہادی مراحل کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ, اگر آپ کا اجتہاد ٹھیک ہے مدد بھی حاصل ہو جائے, غلط ہے تو دنیا کے عام قانون کے مطابق آپ کو چھوڑ دیا.
میرے خیال میں تو اس طرح کہ یہ تین قسم کے لوگ بنے, ایک تو اللہ کے نبی پیغمبر اور بنی اسرائیل, دوسرے
وہاں تو ہر چیز طے ہے,
وہاں دوسرے بنی اسماعیل جس میں دو چیزیں طے ہیں, تیسری چیز طے نہیں, تدبیر نہیں بتا رہے, اور تیسرے عام لوگ جس میں تینوں چیزیں
طے نہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ جو بھی مرحلہ ہوگا آپ کا, اس کے لحاظ سے جہاں آپ کا اجتہاد ہے وہاں اطلاق بھی اجتہادی ہوگا, جہاں پر صراط موجود ہے وہاں پہ اطلاق کی نوعیت بھی ہے.
آج کل جو ہے دنیا میں ویپن وار وغیرہ کا سسٹم تو اب ختم ہوتا جا رہا ہے, ٹریڈ وار شروع ہو گئی ہے, تو کیا مسلم کنٹریز, کوئی ایسے پاورفل مسلم کنٹریز ہوں جو کہ آپس میں تعاون کر کے اور پھر ٹریڈ وار میں شامل ہونا چاہیں اور وہ انہی تقاضوں پہ پورے اتریں, یعنی کہ کنسسٹنٹ اور تقوی یا جو آپ نے بتایا ان کے حساب سے, تو کیا اس کو بھی ہم جہاد میں ہی کنسیڈر کریں گے؟
نہیں, دیکھیے یہ تو اللہ تعالیٰ کے کسی مشن کو لے کے اٹھنا ہے, وہ اگر اپنے معاشی مفادات کے لیے کوئی اقدام کرتے ہیں تو اس کے لیے اللہ کے عام قانون ہے, وہ کام کریں گے. یہاں زیر بحث یہ ہے کہ اللہ کا کوئی مشن ہے, تو اللہ کا جو مشن اس وقت باقی ہے وہ تو ایک ہی ہے, وہ یہ ہے اللہ کے دین کی دعوت پہنچانے کا مشن. وہ قومی سطح پر بھی موجود ہے بنی اسماعیل کے لیے ہے, اور انفرادی سطح پر بھی موجود ہے جو لوگ دین کے عالم بنے, تو سب کے لیے. باقی یہ تو دنیا میں دیکھیے, جیسے ہم کاروبار کرتے ہیں ایسے ہی دنیا کے اندر قومی فیصلے کرتے ہیں, وہ فیصلے جو ہیں وہ اس میں بھی قوانین کار فرما ہے, لیکن وہ قوانین جو ہیں وہ اس کا موضوع یہ نہیں ہے, وہ ایک الگ معاملہ. وہ ایسے ہی جیسے حفظان صحت کے قوانین ہیں, بھائی آپ فلاں فلاں چیز کا اہتمام کریں گے صحت اچھی رہے گی, سیر کریں گے تو بہتری ہو جائے گی, نہیں کریں گے تو پڑ جائیں گے. اسی طرح قوموں کے معاملے میں بھی یہی صورتحال ہے. یہاں یہ ہے کہ اللہ معاملہ کب کرتا ہے, کب مدد کرتا ہے.
اسی پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں, جیسے آئی ایم ایف ہو گئے اور ایسے ادارے ہو گئے جو کہ معیشت جن کی کنٹرول میں ہے, وہ اگر آپ محسوس کریں, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ایک معاشی لحاظ سے مضبوط مسلم ممالک ہیں, وہ مل کے کوئی ایسا گروپ بنائیں جو کہ ٹریڈ وار میں حصہ لے سکیں, یا اگر وہ محسوس کریں کہ جیسے آئی ایم ایف کے تقاضے ہیں, جیسے ورلڈ بینک کے تقاضے ہیں, ان سے انٹینشنلی مسلمان ممالک کو مغلوب کیا جا رہا ہے یا ظلم کیا جا رہا ہے, اور وہ ظلم کے خلاف اس جنگ میں آئیں ہتھیار لے کے نہیں لیکن اپنے معاشی ہتھیار لے کے, تو کیا یہ بھی اس لحاظ سے ایک جہاد ہے کیونکہ یہ بھی ظلم کے خلاف ایک آواز ہے؟
آ نہیں سکتے. اصل میں انحطاط یا زوال علم اور اخلاق میں ہوتا ہے, وہ ہو چکا ہے. اس کے ہوتے ہوئے اگر تیل کی دولت کے سیال چشمے بھی پھوٹ پڑے تو کچھ نہیں ہوتا. تو علم اور اخلاق نے فیصلہ کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان ملکوں نے علم کو یا علم کی ترقی کو یا علم کو ایک قدر کے طور پر اپنا کر, ایک ویلیو کے طور پر اپنا کر اپنے قومی مشن کی حیثیت دے دی ہے؟ کیا اخلاق فی الواقع فیصلہ کن حیثیت اختیار کر گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس طرح کی تدبیریں وقتی سہارے دیتی رہیں گی, لیکن عالمی سطح پر آپ اس محکومی سے نکل جائیں یہ تو ممکن نہیں
ہے. چلیے, یافس کی اولاد کی اس وقت جس کو کہتے ہیں نان ان کے ہاتھ میں ہے, لیکن یہ اخلاق میں برتری کا ہے, مطلب یہ جتنے ہم دیکھتے ہیں ریاست کی سطح پہ سیاسی مفادات ہیں, اس میں جھوٹ بھی بولتے ہیں, سب کے لیکس 50 سال بعد سامنے آتے ہیں کہ جو انہوں نے کام کیے ہیں مفادات سیاست اپنی باہمی ان کے اوپر, تو اخلاقی برتری کہاں ہے؟
جی دیکھیے, پھر وہی بات, انتخاب میں کوئی اصول ہی نہیں ہے. اس وجہ سے انتخاب تو ہو گیا نا, علم و حکمت جو اللہ کی ہے اس کے تحت اس نے ان قوموں کا انتخاب کر لیا. اب ان قوموں کے اندر ایک قوم کے ہاتھ سے اقتدار جا رہا ہے, دوسرے کے پاس آ رہا ہے, تو ایک اندرونی معاملہ ہو رہا ہے. برطانیہ عظمیٰ کے پاس آ گیا, اس کے بعد چھن گیا, کسی دوسری قوم کے پاس چلا گیا, تو یہ ایک اندر معاملہ ہو رہا ہے. ایک باہر معاملہ ہو رہا ہے کہ یہ طاقت ان کو دے دی گئی, یہ تو انتخاب الہی سے مل گئی. اس کو باقی رکھنا ہے تو علم و اخلاق کی برتری قائم رکھنی ہوگی, وہ قائم ہے. یہ آپ تقابل میں دیکھیں گے, حلال اطلاق نہیں دیکھیں گے. یعنی علم میں بھی قائم ہے اور اخلاق میں بھی قائم ہے. اخلاق کو اصل میں ہم صرف جنسی حوالے سے دیکھتے ہیں, وہ ایک پہلو ہے. آتے تھے جی,
ابراہیم علیہ السلام کی ذریت پر لمٹ کر دی گئی, تو پھر ہم لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے سویلائزیشن بھی جب تھے, جیسا کہ چائنا میں یا ساؤتھ امریکہ میں, تو وہاں پر یہ ممکن ہے کہ رسول آنا یا نبی آنا رکے ہیں جب یہ
ذریت ابراہیم کے بعد؟ تو اصل میں کم و بیش ہم تاریخ کی روشنی میں ہے تو کوئی آثار نہیں ملتے, لیکن پہلے ان قوموں کی طرف بھی یقیناً آئے ہوں گے, اس لیے کہ قرآن مجید نے دونوں کو الگ الگ بیان کر دیا ہے. ایک جگہ سورہ یونس میں بیان کیا اور جگہوں پہ دہرایا بھی اس کو کہ ہر امت کی طرف, ہر قوم کی طرف ہم نے ابتدا میں رسول بھیجے, فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, یعنی وہ پورا قانون روبا عمل ہوا. رسول آیا, رسول نے اتمام حجت کیا, اس کے بعد اللہ نے جزا بھی دی اور سزا بھی دی. تو یہ ہر قوم کے ساتھ ہو گیا, لیکن پھر دوسرے مرحلے میں معاف کیجیے گا, ذریت ابراہیم کا استعفیٰ کر لیا گیا. اس کو بھی بطور ایک قانون کے بیان کر دیا, ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. پھر اس کی تفصیل بتائی کہ ابراہیم کو ہم نے بعض معاملات میں امتحان سے گزارا, اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انی جائر و کل الناس امامہ, اب آپ قیادت کریں گے قیامت تک کے لیے مذہب کے معاملے میں, تو امامت کا منصب دے دیا گیا. اور پھر یہ کہا گیا کہ تمہاری ذریت کے لیے بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, اس کو بھی دوسری جگہ بیان کیا. سورہ حج کے آخر میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ تمہاری جو اولاد ہے اس کو بھی ہم نے پوری طرح منتخب کر رکھا ہوا ہے, اور یہ اب شہادت کا منصب سنبھالیں گے. جاہدوا فی اللہ حق جہاد, ہی سے وہ مقام شروع ہوتا ہے بالکل سورہ حج کے آخر میں. تو یہ پوری تفصیل قرآن مجید نے بیان کر دیا. اس کے بعد نہ تاریخ میں کوئی شہادت ملتی ہے, یعنی قرآن مجید نے یہ نہیں بیان کیا کہ اب کسی اور کو نبوت نہیں دیں گے, یہ نہیں بیان کیا. یہ بیان کیا کہ اب تمہارا ہم نے انتخاب کر لیا اس منصب کے لیے, تو اس سے ان کے انتخاب کی صراحت بھی ہو گئی, تاریخ نے اس کی گواہی بھی دے دی. باقی قوموں کے معاملے میں کوئی ہمیں تاریخی شہادت بھی نہیں ملتی, تو اس وجہ سے وہ کم و بیش معلوم یہ ہوتا ہے کہ 4000 سال سے پھر نبوت انہی کے ساتھ خاص ہے. اور قومی انتخاب ہے, یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ صرف آدمی ہے, نہیں پوری کی پوری قوم ہے, اور بلکہ یہی نہیں کیا گیا, اس کے ساتھ دو علاقوں کا انتخاب کیا گیا, وہ دنیا کے وسط میں ہیں, ان دونوں علاقوں کو منتخب کر کے ان کو خالی کرا لیا گیا ہے. جزیرہ نما عرب کے بارے میں بھی رسول اللہ کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ یہاں اب کوئی غیر مسلم نہیں رہے گا, اور ادھر فلسطین کے معاملے میں تو پوری تفصیل موجود ہے, وہ ہم آگے دیکھیں گے بھی جہاں یہ مرحلہ زیر بحث آیا.
اچھا, جو اطلاعات آ رہی ہیں چین سے وہ یہ ہے کہ وہاں پر تو اب بالکل واضح ہو گئی ہے صورتحال کہ مسلمانوں پہ بڑی شدید قسم کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے, یعنی غیر جانبدار جو خبر رساں ادارے ہیں وہ بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں کچھ ڈاکومنٹس اور ان سے. تو اس صورتحال میں جو مسلمانوں کی لیڈرشپ ہے یعنی انٹلیکچوئل لیڈرشپ, ان کی دینی ذمہ داری کیا ہے, یعنی کیا ان کو اس موقع پر اللہ کے سامنے وہ جواب دے ہوں گے کہ حقیقت نظر آ رہی ہے اور اس بارے میں بات نہیں کر رہا؟
جی, ساری لیڈرشپ کیا ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اوپر آواز اٹھائے, وہ اس کی مذمت کرے. دنیا میں جو ذرائع موجود ہیں اس وقت مسلمانوں کے پاس یا بعض امیر لوگوں کے پاس, ان کو اختیار کر کے یہ بات کہی جائے, یہ تو جہاں کہیں بھی ظلم ہوگا ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے. اپنے اپنے حالات کے لحاظ سے ہم آواز اٹھائیں گے, اور یہ معاملہ مسلمانوں کی قیادت پر تو بدرجہ عتم لازم ہوگا, اس لیے کہ وہ اس وقت مختلف ملکوں میں اقتدار میں ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اس موضوع پر بات کرے اور اس چیز کے لیے دنیا کے ضمیر کو بیدار کیا جائے. یہی کر سکتے ہیں, اس پوزیشن میں وہ نہیں ہیں کہ وہ حملہ کر دیں. یعنی یہ چیز جو ہے یہ جواز پیدا کرتی ہے اس کا کہ اگر کہیں ظلم پرسیکیوشن کی صورت اختیار کر گیا ہے تو آپ طاقت کے زور سے لوگوں کو نجات دلا دیں, لیکن مسلمان اس پوزیشن میں نہیں, بلکہ باقی دنیا کے لیے بھی مشکل ہے.
اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ قوموں کے اندر اگر اخلاقی رجحانات پست ہوں اور ان کو مادی طاقت مل جائے تو وہ دنیا کے لیے کتنے مہلک اور خطرناک ثابت ہو جاتا ہے.
یہ تو دنیا بھر کی تاریخ میں ایک مسلمہ ہے کہ صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک. یعنی چھوٹے سے چھوٹا اقتدار مل جائے, گاؤں کے چودھری سے لے کر دنیا کے چودھریوں تک ہر جگہ ایک ہی قانون کار فرما ہے, ایسا تو ہوتا ہے. بڑا امتحان ہے یہ کہ آپ پاس طاقت ہے اور پھر آپ عدل کریں, پھر آپ انصاف کی بات کریں. موجودہ زمانے میں جو کمیونزم کا فلسفہ ہے وہ انسانوں کے بارے میں اس اصول ہی کو نہیں مانتا, اسی لیے وہ اس کو اخلاقی لحاظ سے جائز سمجھتے ہیں. جیسے مسلمانوں میں بہت سے لوگ ہیں کہ جن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر آپ زبردستی بھی کسی کو ایمان پر قائم کر لیں تو یہ بھی ٹھیک ہی ہے.
ایسے مریض کو زبردستی دوا دینے کے مترادف,
جی ہاں, اس کی باقاعدہ دلیلیں دیتے ہیں, مثالیں دیتے ہیں, اور بڑے لوگوں نے دی ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مریض ہے, پتہ چل گیا نا کہ مریض ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ دوا آپ کے پاس ہے تو آپ زبردستی پلا دیں اس کو, یہ ٹھیک ہوگا؟ ایمان بھی ایک دوا ہے, یہ آپ کو پلا دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی, یعنی یہ دوا تو ہے لیکن اس کی اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی. یہ جو معاملہ ہے نا کہ فلاں معاملے میں اللہ نے کیا اس اقدام کی اجازت دی ہے, یہ دوسرے افراد کے معاملے میں لازماً آپ کے پاس ہونا چاہیے. میں نے جب یہ اصرار کیا ہے تو لوگوں کے لیے اجنبی بات ہو گئی کہ آپ کسی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے, تو یہ بتائیں کہ آپ کے پاس خدا کی سند ہے یہ فیصلہ کرنے کے لیے. تو لوگ عام طور پر جواب میں کہتے ہیں کہ اس کے لیے سند ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے, یہ تو بالکل بدیہی سا مسئلہ ہے. نہیں, ضرورت ہے اس لیے کہ آپ ایک مذہبی فیصلہ سنانے جا رہے ہیں, تو آپ کو بتانا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اس کا حق بھی دیا ہے یا نہیں دیا.
یعنی رسولوں کی موجودگی میں بھی خدا کا اذن ہوا ہے تب جا کر اقدام کی جات ملا,
اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. یعنی یہ وہ دعا ہے جو آپ ایسے نہیں پلا سکتے,
اس کے اللہ کا ریفرل چاہیے,
وہ بتائیں کہ آپ زبردستی پلا دو. اسی طرح آپ نے غور نہیں کیا کہ میں نے اس بات کو جب بیان کیا ہے پڑھاتے ہوئے تو خاص طور پر زور دیا ہے کہ آپ اپنے اجتہادی معاملات میں بھی ایسے ہی زوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یعنی مشن آپ نے منتخب کیا, نکلے آپ, اب آپ اپنی ذہنی کیفیت کا اندازہ کریں تو یہاں کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ تو اللہ کو مدد کرنی کرنی ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے, یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ ان کا کام کرنے نکلے ہیں لیکن باقی چیزیں تو اجتہادی ہیں نا, تو ان کے لحاظ سے وہ فیصلہ کریں گے. آپ توقع رکھیں کہ وہ مدد کریں گے, دعا کریں کہ وہ مدد کریں, لیکن کانا حقن علینا نصر المومنین کو آپ اپنے لیے نہیں پڑھ سکتے. وہ اصول ٹھیک ہے بالکل, اور اس کا اطلاق بھی بالکل صحیح ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا ہے, لیکن یہ مجھے بھی مدد حاصل ہونی چاہیے. یہ حالات کے لحاظ سے اللہ فیصلہ کرتے ہیں. مجھے دعا کرنی چاہیے اس کے لیے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ میرے اجتہادی جو فیصلے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ صحیح ہوں, تاکہ اللہ کی مدد کا میں مستحق ہو سکوں. وقت ختم ہو گیا.
بس ایک چھوٹا سا اعلان کرنا تھا کہ جو اگلی جو نشست ہے وہ اس سال کی آخری نشست ہوگی, تو زیادہ سے لوگ چاہے شرکت کریں. اور اس میں دوسرا یہ کہ جو اس کے بعد جو اگلی نشست ہوگی وہ انشاءاللہ 11 جنوری کو ہوگی, بیچ میں گیپ ہوگا آمدنی سب سفر کی وجہ سے.